ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة وقال رجل يا رسول الله ان هذا اليوم في الناس لكثير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد او كما قال عليه الصلاه والسلام یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت اور نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر چلا گیا، جنتی ہو گیا، وَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی طرح ایذاؤں اور تکلیفوں سے مامون رہے تو وہ جنتی ہے۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک بہت مختصر نسخہ بتلایا ہے، جس میں تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہے: حلال اور پاکیزہ روزی، اتباع سنت، اور لوگوں کو اپنی ایذاؤں اور تکلیفوں سے مامون رکھنا۔ اس وقت میں اس حدیث کے دوسرے جس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور نمونہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ گویا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کا اہتمام کرے۔ نمونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بطور نمونہ آپ کو دی گئی ہے، اس سے سرے منہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کوئی نیا کپڑا لائیں کرتا بنانے کے لیے، درزی کے حوالے کریں کہ بھئی دیکھو یہ میرا ایک دوسرا کرتا جو آپ پہنتے چلے آ رہے ہیں، نمونے کے طور پر اس کو دے کر یوں کہیں کہ یہ جو نیا کپڑا ہے اس کا کرتا بنانا ہے، اور ہو بہو اسی طرح۔ درزی نے کہا کہ میں 200 روپیے اس کی سلائی لوں گا، آپ کہیں گے 250 دوں گا، لیکن سرے منہ تجاوز نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر درزی اس میں ذرا برابر بھی فرق کرے گا تو آپ سلائی تو کیا دیں گے, اپنے نئے کپڑے کی قیمت بھی اس سے وصول کریں گے, تو نے میرا کپڑا خراب کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استوار کرنا ہے. عقائد ہوں, اخلاق ہوں, عبادات ہوں, معاملات ہوں, معاشرت ہو, جو بھی ہو, تمام شعبے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے. اپنی وضاقتا, اپنی چال ڈھال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. شمائل میں روایت ہے, ایک صحابی جا رہے تھے, ان کی لنگی ٹخنوں سے نیچے تھی, پیچھے سے آواز سنی, ارفع ازارک فإنه انقى وابقى, کہ آپ اپنی لنگی کو ذرا اونچا کر لیجیے, یہ اونچا کر لینا تمہاری لنگی کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے اور اس کے بقا یعنی زیادہ دیر تک چلے گی, اس لیے کہ جب گھستے گی تو اس کو گرد و غبار لگے گا, میلی ہو جائے گی اور گھسٹنے کی وجہ سے جلدی سے وہ پھٹ جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا اس کے دو فائدے بتلائے, فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى. صحابی یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری اس چادر کی گویا بقا اور حفاظت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا مزاج تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد پھر آگے کوئی بات نہیں, جیسا فرمایا اس کے مطابق کرتے تھے. لیکن یہاں چونکہ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی کو ٹخنوں سے نیچے اٹھانے کے لیے جو علت بتلائی, فائدہ بتلایا, اس فائدے کو سن کر صحابی کو غلط فہمی ہوئی. وہ یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری لنگی کی حفاظت کے پیش نظر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ تو معمولی چدریا ہے, اگر پھٹ بھی گئی, میلی بھی ہو گئی تو اس سے کوئی خاص نقصان ہونے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اما لک فی اسوہ, کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو دیکھا, لنگی کو دیکھا کہ آدھی پنڈلی تک تھی, فوراً انہوں نے اپنی لنگی بھی اسی کے مطابق بنا لی. گویا ہر چیز میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنایا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایلچی بن کر قریش کے پاس آپ کو ایلچی بنا کر بھیجا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم لوگ جنگ اور لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ ہمارا مقصد تو کعبۃ اللہ کی زیارت اور عمرہ ہے, ہمیں طواف سعی کا موقع دیا جائے, ہم اپنا کام کر کے واپس چلے جائیں گے. چونکہ مکہ والوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے, آپ نے اس سلسلے میں ان تک اپنا یہ پیغام پہلے ایک صحابی کے ذریعے سے پہنچایا, لیکن ان کے ساتھ ان لوگوں نے بڑا ناروا سلوک کیا, ان کی اونٹنی کو ذبح کر دیا, ان کی بھی جان کے لالے پڑ گئے, بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر تم جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مکہ والوں کو میرے ساتھ جو عداوت اور دشمنی ہے، اور مجھے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہاں میرے قبیلے کے کوئی ایسے آدمی نہیں ہیں جو میری حمایت کریں، اس لیے آپ عثمان کو بھیجئے، ان کے قبیلے کے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان تم جاؤ، اور اپنا پیغام لے کر کفار قریش اور سرداران قریش کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے مقام حدیبیہ سے مکہ جانے کے لیے، وہ مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر کے پیغام پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں. ان کے قبیلے والے، قبیلہ بنو امیہ، بڑی تعداد میں موجود تھے. ان کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی، گویا ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو ایسے کام کے لیے منتخب کیا گیا. چنانچہ وہ لوگ باقاعدہ ہتھیار سجا کر مکہ مکرمہ سے باہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آئے، اور ان سے کہا کہ اب ہم اپنے ساتھ تم کو مکہ مکرمہ میں لے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں، کوئی آپ کو انگلی نہیں دکھلا سکتا، آپ بے خوف و خطر، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جو پیغام پہنچانے کے لیے پہنچائیے. چنانچہ وہ لوگ اپنے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جانے لگے. ان کی نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی پر پڑی، حالت احرام میں تھے، ان کی لنگی آدھی پنڈلی تک تھی. اس زمانے میں مکہ مکرمہ کا فیشن، اور خاص طور پر جو بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، ان کا لنگی پہننے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بالکل نیچی زمین سے گھسٹتی ہوئی پہنا کرتے تھے. کوئی آدمی اگر اونچی لنگی پہنے تو اس کو وہ حقیر سمجھتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی کو جب دیکھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک ہے، تو کہا عثمان آپ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا رہے ہیں پیغام لے کر کے، آپ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے، آپ وہ لوگ آپ کو حقیر سمجھیں گے، ان کے نزدیک اس طرح پہننا جو ہے ان کی حقارت کا ذریعہ ہے، آپ بھی اپنی لنگی کو نیچا کر لیجیے، اتنی نیچی کر لو کہ وہ زمین سے گھسٹنے لگے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب، میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لنگی باندھنے کا انداز، اسٹائل یہی ہے، میں اس سے سر منہ ہٹ نہیں سکتا. انکار کر دیا صاحب. صحابہ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایسی عظمت تھی کہ دنیا کی کوئی اور چیز ان کو ذرہ برابر اچھی نہیں لگتی تھی، چاہے لوگ جو سمجھنا ہو سمجھیں، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تم کی، پر وہ نہ سمجھیں میری بزم کے قابل نہ رہا. حضرت عثمان نے صاف انکار کر دیا، اور اسی حالت میں وہاں تشریف لے گئے. ایک اور صحابی ہیں حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک علاقے کے گورنر تھے حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. وہ عراق میں واقع تھا، عراق میں عام طور پر مجوسیوں کی آبادی تھی. ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، بڑے بڑے مجوسی سردار دہاقین وہاں موجود تھے. کھانے کے دوران ان کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا، زمین پر گر گیا، فوراً اس کو لے کر صاف کر کے انہوں نے کھا لیا. یہ چیز دیکھ کر وہ مجوسی سردار آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرنے لگے، ان کے اس عمل کو انہوں نے حقیر سمجھا. حضرت کا جو خادم تھا اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ امیر کو کہ حالات کو درست فرمائے, یہ لوگ آپ کے اس عمل پر جو ہے تعجب کر رہے ہیں, اتنا سارا کھانا آپ کے سامنے موجود ہے, آپ اس پڑے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا رہے ہیں. گویا یہ علامت ہے اس بات کی کہ آدمی کے مزاج کیا, کوئی چیز دیکھی نہیں کیا, یہ گری ہوئی چیز لے کر کھا لے. حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے سنا ہے. حضور تاکید فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کے دوران لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو. میں ان کے خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ صحابہ کے مزاج میں کیا تھا, حضور کی ہر ہر ادا کے ساتھ محبت اور عشق, گویا ٹوٹے پڑتے تھے اور گویا اسی کو, اسی کی نقل اتارنے کو اپنی سعادت اور اپنی کامیابی سمجھتے تھے. ایک صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلی مرتبہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن گریبان کے کھلے ہوئے تھے, اسی وجہ سے بٹن کھولے ہوں گے, بند کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی. وہ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملاقات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. تو پہلی ملاقات اس انداز سے ہوئی, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ان کو ایسی پسند آئی, ایسی بھا گئی کہ زندگی بھر انہوں نے بھی اور ان کے صاحبزادے نے بھی کبھی بٹن نہیں لگائے. ہوا ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ہر ادا کو, ہر ہر طریقے کو اپنے دل سے ایسا پسند کرے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, اور عشق کا یہی تقاضا ہے. آج کل کیا ہو گیا, ہمارے نوجوان یہ کرکٹروں کے اوپر فدا ہوتے ہیں, اور کسی کرکٹر کی کوئی ادا بس ہمارے طلبہ تک جو ہے اسی کی نقل اتارنے کو اپنی سعادت اور گویا کامیابی سمجھتے ہیں. یہ کیوں, اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے, تعلق کی وجہ سے. آج ہم نے اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہٹا کر ان دنیا کے فساق اور فجار کے ساتھ کر دیا, ان کی ادائیں ہم کو اچھی لگتی ہیں. اندازہ لگاؤ اگر اس حالت میں خدا نہ کرے موت واقع ہوئی تو کہاں جائیں گے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, بلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, چاہے وہ کافر و مشرک ہوں یا فساق و فجار ہوں, تم ان کی طرف جھکو بھی مت. اگر ایسا ہوگا تو جہنم کی آگ تم کو چھو لے گی. یہ نقلیں جو اتاری جاتی ہیں آج کل کرکٹروں کی یا سینما میں کام کرنے والے ہیرو اور ہیروؤں کی, یہ سب جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. ہمارا تعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات, حضرات صحابہ ہمارے گویا نمونہ ہیں, ان کے مطابق ہمیں اپنی ہر ہر چیز کو گویا سنوارنا ہے, بنانا ہے. ان فساق اور فجار کے متعلق تو ہمارے دلوں کے اندر نفرت کا جذبہ ہونا چاہیے. آج مدرسوں میں پڑھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارث بننے کی تمنا رکھتے ہوئے یہ کیفیت اگر ہمارے قلوب کی ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ سنت کے عاشق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو, اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. گویا تمہاری اللہ سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں اور اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کر لو. فتبعونی، میری پیروی کرو، اور پیروی کرو گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ انعام میں کیا دیں گے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. کوئی ہے دنیا میں جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ کی محبت اگر مل گئی تو سب کچھ مل گیا. اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ محمود غزنوی کے متعلق لکھا ہے، ایک مرتبہ دربار میں انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی اس دربار میں جو چیز جو کچھ بھی ہے، جو آدمی اس پر ہاتھ رکھ لے گا بس وہ اس کی ہو جائے گی. اعلان کیا ہوا؟ ایک بھگدڑ مچ گئی دربار میں. ہر آدمی جو قیمتی جھاڑ فانوس اور چیزیں تھی، وہ ہر ایک کی کوشش یہ ہو کہ فلانی چیز پر میں ہاتھ رکھ دوں تاکہ یہ مجھے مل جائے. ایک بانی ماں محمود کے قریب تھی، اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ محمود کے کندھے پر رکھ دیا. اب لوگ تو یہ قیمتی چیزوں کے لینے کی فکر میں تھے. محمود نے پوچھا باندی سے، کیا بات ہے؟ لوگ تو یہ سب جو ہے دوڑ بھاگ رہے ہیں دربار کی قیمتی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور تو اپنی جگہ ہی پر کھڑی ہے. میں نے کہا میں نے بھی تو آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اس دربار میں جو ہے اس میں آپ بھی ہیں، اگر آپ مجھے مل گئے تو سب کچھ مل گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت اگر کسی حاصل ہو گئی تو پھر اس کے بعد سب کچھ ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں، جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ آسمانوں میں فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو. چنانچہ آسمان والے اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت اتار دیتے. یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، کیا اہل اللہ کے ساتھ لوگ ہمارے ہاں جب ان کا آنا ہوتا ہے تو ہم ٹوٹے پڑتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں. کیا ان اہل اللہ نے ان کو کوئی پیسہ دیا ہے، کوئی ہدیہ دیا ہے، ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے دلوں میں جو محبت ڈالی گئی اسی کا ایک اثر ہے کہ بندے اپنے اللہ کے اس بندے کے پیچھے دوڑے دوڑے پھرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر بہت سارے انعامات ملتے ہیں، لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربع، المحبۃ فی قلوب البرارۃ، والہیبۃ فی قلوب الفجرۃ، والسعۃ فی الرزق، والثقۃ فی الدین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری سنت پر عمل کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چار چیزوں سے نوازیں گے، اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. والہیبۃ فی قلوب الفجرۃ، اور جو بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی ہیبت ڈال دیں گے. نیک بندوں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے اور شریروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہیبت ڈال دیں گے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کئی مرتبہ سنا، ایک مرتبہ مظفر نگر کا کلیکٹر اس زمانے انگریز کے زمانے میں، اس کو معلوم ہوا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اس نے اپنے لوگوں سے کہا، بھائی ہم نے سنا ہے کہ یہ ہماری حکومت کے خلاف میدان جنگ میں آئے تھے، شاملی کے اندر جو جہاد ہوا تھا اس میں ہمارے اکابر نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی ماتحتی میں حصہ لیا تھا, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی تھے. ذرا میں دیکھوں تو صحیح وہ کیسے ہیں. چنانچہ وہ باقاعدہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے ارادے سے گنگو آیا. حضرت کو پتا چلا کلیکٹر آ رہا ہے, تو آپ جہاں باہر اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے اس کے آنے کی خبر سن کر کے, ابھی وہ اندر نہیں آیا تھا خانقاہ کے اندر, آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے, کمرہ بند کر کے کنڈی لگا دی. کلیکٹر آیا, دیر تک بیٹھا, لیکن اس کو یہ ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ آپ کو وہ دروازہ کھٹکھٹا کر باہر آنے کے لیے کہہ سکے. بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر کے چلا گیا. پھر ایک دوسرے موقع پر وہ کسی سرکاری کام کے لیے وہاں گنگو آیا. سرکاری مہمان خانہ جو ہوا کرتا ہے, سرکٹ ہاؤس, اس کے اندر ٹھہرا تھا. لوگوں نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کلیکٹر آیا ہے, اس سے مل لیں. حضرت نے فرمایا میں کیوں ہی ہوں. جواب میں لوگوں نے عرض کیا کہ دارالعلوم کے متعلق غلط شکایتیں حکومت کے پاس پہنچی ہیں, آپ چونکہ سرپرست ہیں دارالعلوم دیوبند کے, آپ اگر ملاقات فرما لیں گے تو جو غلط فہمیاں ان غلط شکایتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں وہ دور ہو جائیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, مدرسے کا فائدہ ہے. تو چنانچہ آپ اپنی پالکی کے اندر, اور آپ کی پالکی کے اٹھانے والے بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے, وہاں تشریف لے گئے سرکٹ ہاؤس کے پاس. وہاں پالکی اٹھانے والوں نے سرکٹ ہاؤس کے سامنے پالکی نیچے رکھی, وہ اندر تھا, اس نے دیکھا, کھلے پاؤں دوڑا ہوا آیا, اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ اپنی پالکی سے باہر آئے تو اس نے آ کر سلام کیا. حضور حضرت نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. اس نے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا کہ انصاف کرو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. اتنا فرمایا, اپنی پالکی میں بیٹھے واپس آ گئے. آپ کے واپس آنے کے بعد وہ کلیکٹر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھا, تو کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, ان کی پالکی کو دیکھ کر میرے دل کے اندر ایک ہیبت سی چھا گئی, اور بے چین ہو کر میں دوڑا ہوا وہاں پہنچا تھا, ایک ڈر سا تھا میرے دل میں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو آدمی اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے, ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت ڈال دے. بس ساتھ ہو پھر رزق اور روزی کی کشادگی. آج کل تو روزی کے لوگ کیا کیا نہیں کرتے. بڑے لوگ, بال لوگ تو باقاعدہ آ کر پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے روزی میں برکت کا. ارے آپ اتباع سنت کا اہتمام کر لیں, خود بخود روزی میں برکت ہوگی, کشادگی پیدا ہوگی. ایک ایک سنت کی ادائیگی. ایک مرتبہ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکات ہم نے دارالعلوم کی شورا کے موقع پر بتلایا کہ ایک آدمی کا قرضہ بہت تھا, تو اس کے متعلق حضرت سے پوچھا. حضرت نے کہا ایسا کرو, کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ یہ سمجھ کر دھویا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی ہاتھ تو دھوتے ہیں لوگ, لیکن دھوتے وقت یہ استحضار اور یہ تصور کہ میں اس لیے دھو رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے, میں اس لیے دھو رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد اس نے آ کر کے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سارا قرضہ ادا کر دیا, اس پر اہتمام کی نیت کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی سنت, لیکن اگر اس ارادے سے کہ حضور کا طریقہ ہے ہمیں وہ فائدہ, ہمیں تو سنت کی پیروی کی نیت سے یہ کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے نتیجے میں ہمارے کام بنا دیں گے. اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی اتباع سنت کا اہتمام کرے گا تو روزی میں کشادگی تو خود بخود حاصل ہو جائے گی. اور چوتھی بات فرمائی, وثقۃ فی الدین, اور دین کے اندر مضبوطی اس کو حاصل ہوگی. گویا یہ چار نعمتیں ہیں جو اللہ عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وعدے احادیث میں سنت کی پیروی پر کیے گئے ہیں موقع نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت کا اہتمام نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج سے طے کر لو جتنی سنتیں جانتے ہیں ان سنتوں کے مطابق تو آج سے عمل شروع کر دیں. دیکھیے سوتے وقت کی دعا, سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسم کا انت وحیا. اس پوری مسجد کے اندر چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو یہ دعا نہ آتی ہو. سب آج سب کو آتی, لیکن میں نمبر دو پر اگر یہ سوال کر لوں, کل رات جب سوئے تھے تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی؟ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود ہی جواب مانگ لو, کتنے ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا؟ دعا معلوم ہے لیکن عمل کا اہتمام نہیں. استنجے کا طریقہ, آپ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ بتلایا گیا کہ دعا پڑھ لیجئے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور پھر الٹا پاؤں اندر رکھیں پھر سیدھا رکھیں, اور پھر فراغت کے بعد سیدھا پاؤں باہر نکالیں پھر الٹا نکالیں, اور باہر آ کر دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. ہمارے جتنے بھی طلبہ ہیں سب کو یہ دعا معلوم ہے, طریقہ معلوم ہے. لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ آج جب آپ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے تھے تو اس پر عمل کیا تھا؟ نہیں. باغے دوڑے جاتے ہیں اور دروازوں کھول کے گھس جاتے ہیں, کون سا پاؤں پہلے اور کون سا پاؤں بعد میں یہی یاد نہیں رہتا, دعا کون پڑھے گا؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے سنتوں پر عمل کا اہتمام چھوڑ دیا. اس لیے آج کی اس مجلس میں یہ طے کر لو کہ جتنی سنتیں ہم جانتے ہیں اس پر تو آج سے ہی عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ, وعدہ کرو. اور جو نہیں جانتے ان کو سیکھیں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کا اہتمام کریں گے. کام تو کرنا ہی ہے, مثلا آپ کو بیت الخلاء تو جانا ہی ہے نا کہ نہیں جانا؟ جائیں گے. اب یا تو پہلے آپ سیدھا پاؤں اندر ڈالیں یا پہلے الٹا پاؤں ڈالیں, کوئی بھی طریقے سے جائیں گے تو ضرور نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اگر اس کو اختیار کر لیں گے تو ہم خرما و ہم ثواب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا کام تو ہو ہی رہا ہے. اس لیے ہر چیز میں اتباع, دیکھو ابھی سے بتا دیتا ہوں, عادت چونکہ الٹی پڑی ہوئی ہے نا, اس لیے آپ نے طے کر لیا پھر بھی جب جائیں گے اندر استنجے کے لیے تو وہ عادت کے مطابق پہلے الٹا پاؤں ہی ڈالیں گے, اور دروازہ بند کرنے کے بعد ابھی تو ستر کھولا نہیں ہے اور یاد آئے گا کہ بھول ہوگی, اس وقت آپ کا نفس آپ کو یہ کہے گا کہ چلو اب یہ تو ہو گیا آئندہ پھر, لیکن آئندہ پھر بھی یہی ہونے والا ہے. اس لیے آپ کا نفس جب یوں کہ آئندہ پھر اہتمام کریں گے اس وقت آپ کہیے کہ آئندہ کی بات تو دیکھی جائے گی, ابھی واپس نکلو باہر نکلو. اور باہر نکلنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے کیا, کہ پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالو پھر الٹا, اس کے مطابق نکلو اور باہر آ کر دعا پڑھو, پھر اب دوبارہ جاؤ اندر اور دعا پڑھو, اور پھر اسی طرح جاؤ پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں, تو شیطان کہے گا میں نے ایک سنت چھڑوائی اس نے دو پر عمل کیا, اس لیے پھر عادت پڑے گی. اس لیے اپنے نفس کے دھوکے میں نہ آؤ, بڑا آسان طریقہ ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام سنتوں پر عمل کرو, لیکن یہ کہتا ہوں جو کرو سنت کے مطابق, کھاؤ سنت کے مطابق کھاؤ, سو سنت کے مطابق سو, مسجد میں داخل ہو سنت کے مطابق, تو جو کرو سنت کے مطابق کرو, ایسی عادت بنا لو اس کا اہتمام کرو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ اس جامعہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں اور محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اس مدرسے کی تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرما. اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے تمام طلبہ کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.